وقال الملك انی ارى سبع بقرات سمان، اور جب اللہ چاہتا ہے کہ کام ہو جائے تو کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے. ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی گائے ہیں جن کو سات دبلی گائے کھا رہی، الٹا کام، اور اناج کی سات بالیں ہری اور دوسری سات سوکھی. عجیب کنٹرڈکشن. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھ. یعنی بادشاہ اپنے خواب سے اتنا گھبرایا کہ اس نے صرف چند اپنے ہمرازوں کو بتانے کے بجائے پورے بھرے دربار میں بات کی. درباری بھی سارے آس پاس ہر طرف پوچھنے لگ گئے کہ اس کی تعبیر کیا ہوگی، کیونکہ بڑا انوکھا سا خواب تھا. اب یہ دیکھیں بادشاہ بھی مشرک ہے لیکن اس کو بھی سچا خواب آ گیا. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں، اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. سب کے سب عاجز آ گئے، سب عاجز آ گئے. ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، وہ سالوں بعد بات یاد آئی، او میرے خواب کی تعبیر کسی نے بتائی تھی. اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دو. اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی، ایوہ الصدیق، یہ ہوتی ہے پیغمبروں کی پہچان، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی پہچان کہ وہ اپنی بات میں سچے، اپنے کردار میں سچے اور سچائی کی تلاش میں رہنے والے. مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ سات موٹی گائے ہیں جن کو سات دبلی گائے کھا رہی، سات بالیں ہری اور سات سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. یوسف نے کہا سات برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو. پھر سات برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ رکھا ہو. اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نہ چھوڑیں گے، یعنی پھر خوب دودھ اور پھل تم کو ملے گا. بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. اس کو سمجھ آ گئی کہ کچھ بات ٹھیک لگتی، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کے ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، کیونکہ وہ اپنے اوپر سے الزام کی تردید چاہتے تھے. میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہے ہی، اللہ کو تو پتا ہے، بندوں کو پتا چلنا چاہیے کہ سچا کون اور جھوٹا کون. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی. دیکھیے کتنے اوپنلی مجلسوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ اس میں کوئی ڈھٹائی کے ساتھ کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرتے. یعنی کسی عورت کے لیے، خصوصاً اگر وہ شادی شدہ ہو، اس بات کا ذکر منہ پہ بھی لانا کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو چاہتی ہے، انتہائی معیوب بات ہے. دین میں بھی، اخلاق میں بھی، فطرت کے اعتبار سے بھی، کامن سینس بھی اس کو قبول نہیں کرتی کہ کوئی شادی شدہ عورت قید نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور مرد سے محبت کرے یا اس پہ ریجھے اور پھر اس کا تذکرہ بھی کرے اور اس کا تذکرہ پبلکلی کرے، کیونکہ بادشاہ کے سامنے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ پبلکلی بات ہو رہی ہے. سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا. عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے. معاملہ صاف، جس نے الزام لگایا تھا اس نے اعتراف کیا، بھری مجلس میں اعتراف کیا. یہ موقع کس نے پیدا کیا بے گناہی ثابت کرنے کا؟ اللہ نے، لیکن کب، کتنے عرصے کے بعد؟ کئی سال کے بعد. کبھی آپ پر بھی کوئی ایسا جھوٹا الزام لگ جائے کہ آپ تنہا رہ جائیں اس غم کو سہنے کے لیے، تو پریشان نہ ہو، غم چھوڑ دیں، اللہ سے امید رکھیں کہ جس طرح کچھ حالات میں یہ الزام لگا تھا، اسی طرح اللہ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ صفائی دنیا میں سامنے آ جائے گی اور لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے اور اللہ پہ توکل کرنا پڑتا ہے اور محسن بننا پڑتا ہے. وہ اپنی نیکیوں اور احسان اور رویے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرے. یہ اللہ کا معاملہ نا، وہ اللہ سچائی کی گواہی دینے والا کافی ہے. کفا باللہ شہیدا، دنیا میں بھی حقائق کھل جاتے ہیں اور آخرت میں بھی تو کھل کر رہیں گے. وہ وقت دور نہیں جب سب کے سامنے سچائی کا اظہار ہو جائے گا. یوسف نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پہ نہیں لگاتا، وہ اللہ کے کام کے لیے نہیں چنے جاتے. 13 پارا. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، میں اپنی صفائی پیش نہیں کر رہا. نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ میں انتہائی پاک باز ہوں؟ انسان ہے، کمزور ہے، شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. ہاں، اللہ کی رحمت ہو تو انسان پاک باز رہ سکتا ہے. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں، اپنے لیے خاص کر لوں. اب وہ لے آئے جاتے ہیں، یعنی آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ پہچانتے ہیں کہ کس کام کا کتنا قابل انسان ہے، کہ سارے مرحلے یا ایک جسم میں پار ہو جاتے ہیں. لوگ سالوں کسی عہدے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں یوسف علیہ السلام سالوں تنہائی میں کچھ اور سیکھ رہے تھے اللہ سے، اور پھر جب دنیاوی ترقی کا وقت آیا تو یکایک بلندی پہ جا پہنچے. بادشاہ نے اپنے پاس ڈائریکٹ بلا لیا. جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں، اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ، اور آپ کی امانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے. دیکھیے سچائی اپنے آپ کو منوا کے رہتی ہے، چاہے لوگ جھوٹا کہتے رہیں ساری گواہیوں کے باوجود، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ سچائی کھل جاتی ہے، جیسے حضرت عائشہ سے الزام اترا تھا. یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے، حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں، کام بھی جانتا ہوں، علم بھی ہے، ہنر بھی ہے، نالج بھی ہے، سکلز بھی ہیں. آپ کے ملک پر جو مشکل آنے والی ہے اس مشکل کا سد باب کر سکتا ہوں. یہ تھا وہ وقت جس کے لیے اللہ نے ان کو تیار کیا تھا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. اب اگلے مرحلوں پہ جانا تھا، تو اب یہ پہلا سٹیپ ہے. وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے، پوری آزادی، فل اتھارٹی اس کو مل گئی. نصیب برحمتنا من نشاء ولا ندیع اجر المحسنین، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، بس محسن بننا شرط ہے. کہاں وہ جیل خانے میں، کہاں پورا ملک ان کے لیے مسخر کر دیا گیا، جہاں چاہے جائیں، جو چاہے کریں، سب ان کے تابع فرمان. وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، صرف انسان کو صبر، تقوی اور احسان کی روش اختیار کرنی چاہیے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے، اللہ کے ڈر سے زندگی بسر کرتے رہے. اب حالات مزید پلٹا کھاتے ہیں. وَجَاءَ اخوت یوسف، یوسف کے بھائی مصر سے آ گئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے. یہ کیسے ہوا؟ ہوا یہ کہ جب یوسف علیہ السلام نے وہ عہدہ قبول کیا، اس کے بعد انہوں نے پورے ملک میں اعلان کرا دیا کہ 7 سال تک جب ہمارے ہاں بہت پیداوار ہوگی تو ہم غلے کو ان کی بالیوں کے اندر ہی محفوظ کرتے جائیں گے. اور اس طرح لوگوں نے بچت کے ساتھ کام لیا اور آنے والے قحط کی پہلے سے تیاری کر لی. اس خواب کی بنا پر انہوں نے پلاننگ کر لی، انہوں نے تھوڑا تھوڑا استعمال کیا اور باقی سارا محفوظ رکھا. اب جب قحط پڑا تو صرف مصر میں نہیں، چاروں طرف پھیل گیا. اب کسی اور کے پاس تو یہ تیاری تھی نہیں سوائے ان کے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک مشرق حکومت کے اوپر رحمت کر رہا ہے، لیکن دوسرے لوگ مشقت میں مبتلا ہو گئے. اخوان یوسف مشقت میں، قحط میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ وہ ایک پیغمبر کی اولاد ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جب غلہ ختم ہوتا ہے اور لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ صرف مصر میں غلہ ملتا ہے، تو سب لوگوں کے آمد و رفت مصر کی طرف ہو گئی، اور اس میں اخوان یوسف بھی آ گئے. جب وہ وہاں آئے یوسف نے تو پہچان لیا کہ بھائی ہیں اپنے، مگر وہ اس سے ناشنا تھے کیونکہ وہ تو کنویں میں پھینک کے فارغ ہو چکے تھے. وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی یوسف کو بھی یہ مقام مل سکتا ہے. انسان جب کسی سے دشمنی رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے اور اس کو ختم کر دینا چاہتا ہے اور اپنے طور پہ ختم بھی کر دیتا ہے، لیکن اللہ جس کو بلندی دینا چاہتا ہے اس کے لیے اور دروازے کھول دیتا ہے اور راستے کھول دیتا ہے، ایسی جگہ جس کے بارے میں انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. لہذا کبھی کسی ایسے بندے سے واسطہ پڑ جائے جو آپ کے کسی ٹیلنٹ سے، آپ کے علم سے، ہنر سے، کسی مہارت سے حسد رکھتا ہو اور آپ کو دبا دینا چاہتا ہو، پیس دینا چاہتا ہو، آگے نہ بڑھنے دینا چاہتا ہو، تب بھی کبھی پریشان نہ ہو. آپ سمجھے کہ اللہ ابھی مجھے اور گہری باتیں سکھانا چاہتا ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اندر جو اللہ نے انسانیت کی خدمت کے لیے جوہر رکھا ہے وہ باہر نکل کے رہے گا اور لوگ اس سے مستفید ہوں گے، اور پھر وہ تھوڑا وقت بھی بہت کافی ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے صبر اور تقویٰ کی ضرورت ہے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا، اپنے سوتےلے بھائی کو میرے پاس لانا. انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم اتنے بھائی ہیں، گھر میں اتنے لوگ ہیں، ساتھ اتنے آئے ہیں، تو ہمیں اس کا بھی غلہ دے دو. تو کہا اگلی دفعہ اس کو ساتھ لانا. تم دیکھتے نہیں کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں؟ محسن ہے نا، اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں کہ آنے والے اجنبی مسافروں کا اتنا خیال بھی رکھتا ہوں. اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ ان کی خوبیاں تھیں جن کو اپنے منہ سے بیان کر رہے ہیں، لیکن مقصد کیا تھا؟ کہ وہ ان دو چیزوں کو نوٹ کریں اور ان پر اعتماد کریں. جب ہم چاہتے ہیں نا کہ کوئی ہم پہ ٹرسٹ کرے، تو اس موقع پر اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ میرے اندر، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے بادشاہ سے ملاقات کی تو کہا کہ یہ کام میرے سپرد کر دیجئے، مجھے علم بھی ہے، ہنر بھی ہے، وہاں بھی اپنی خوبیوں کا ذکر کیا، تو یہاں بھی اپنی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں. تو بات یہ کہ یہ اپنے منہ میاں میٹھو بننا نہیں ہے. مثلا اگر آپ اپنا سی وی تیار کرتے ہیں کسی جاب کے لیے اور اس میں آپ اپنی سکلز کی لسٹ بناتے ہیں، لکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کیا، تجربے کتنے، آپ کے ایکسپیرینسز کیا ہیں، تب آپ کو نہیں نہیں مجھے نہیں لکھنا، وہ اس طرح سب کو پتا چل جائے گا کہ مجھے کیا آتا ہے. تو پھر یہ آپ نے سیکھ کس لیے رکھا ہے؟ پتا چل جائے گا تو. یعنی اس میں بہت غیر حکمت سے کام لیتے ہیں بعض لوگ. جہاں ضرورت ہوتی ہے کسی بات کو بتانے کی، وہاں تو بتاتے نہیں، وہاں ان کو ریاکاری کا خوف لاحق ہو جاتا ہے، اور جہاں ان کو نہیں بتانا چاہیے وہاں بھری مجلس میں باتیں کیے چلے جاتے ہیں، کچھ سچی کچھ جھوٹی. حکمت کیا ہے؟ جہاں جس بات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے اس کو بیان کیا جائے. اگر اللہ نے آپ کو کوئی ٹیلنٹ دیا ہے اور کسی خاص موقع پر آپ کی ضرورت پیش آ رہی ہے، قوم کو، ملک کو، وطن کو، ملت کو، لوگوں کو، گھر والوں کو، آپ اپنے آپ کو آفر کریں، آپ والنٹیئر کریں کہ یہ کام مجھے آتا ہے، میں کر سکتا ہوں. بعض وقت آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لگے ہوئے کر نہیں پا رہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں، آگے ان کو پھر پتا نہ چل جائے کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے. یہ انتہائی غلط بات ہے. یہ ٹیلنٹ اسی وقت کے لیے تو اللہ نے رکھا تھا تمہارے اندر، آؤ اب اس کو استعمال کرو. اور اس وقت وہ انسان کو بتانا چاہیے کہ چھوڑیے آپ نہیں کر پا رہے، میں کر سکتا ہوں، لائیے مجھے دیجیے، میں کرتا ہوں، اور آپ آگے بڑھ کے کریں. یہ بھی احسان کی قسم ہے. اور یہاں پر انسان اپنی تعریف یا ذات کو جتوانے کے لیے نہیں بات کر رہا، یہاں صرف اس لیے کہ دوسرا اطمینان میں آ جائے کہ ہم جس کے حوالے کام کر رہے ہیں وہ کام جانتا بھی ہے. اور ساتھ ہی پھر یہ بھی کہا، فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں کے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے انہی کے سامان میں رکھ دو. کیا اشارہ کیا؟ کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے، یعنی جو ان سے پیسے ہم نے لیے ہیں، چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو، واپس رکھ دو، احسان کرو. یہ یوسف نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے کہ اتنا اچھا شخص ہے، چیز بھی دی اور پیسے بھی لوٹا دیے، اور اس پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. کیونکہ یوسف علیہ السلام بہت شدت سے یہ چاہتے تھے کہ ان کے بھائی واپس آئیں، کیونکہ آئندہ کے راستہ کھولنا چاہتے تھے. لیکن پھر بھی کتنا حوصلہ ہے نا، اس وقت نہیں بتایا اپنا آپ، نہ کوئی جتوایا، نہ کچھ کیا، نہ ساتھ چل پڑے، نہ کوئی اور، حالانکہ اتنا اختیار تھا، اتنے حوصلے اور صبر. پتا ہے اپنے آپ کو، پتا ہوتا نا کہ کیا کچھ ہے اپنے پاس، لیکن اس کو سنبھال کے رکھنا. یعنی کچھ دولت ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کے پرس میں ہوتی ہے، اور کچھ آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ کے دل میں ہوتی ہے، آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، اس کو بھی سنبھال کے رکھنا اور وقت پہ خرچ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. قبل از وقت کر دیں گے تو بے قدری ہو جائے گی اس کی، ضائع کر بیٹھیں گے اس کو، اور وقت پر کریں گے تو بے حد فائدہ اٹھائیں گے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ علم اور حکمت کی باتیں ہر ایک سے نہ کرو، اس سے کرو جو قدردان ہو، کیونکہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ بہرحال جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اب یہ انہیں ایکسٹرا اس لیے کہنا پڑا کہ پہلے اسی کے بھائی کو اپنے طور پر ٹھکانے لگا چکے تھے۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا۔ ایک اور نشانی، یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے۔ بہت خوش، اوور ایکسائٹیڈ، اور ایک بار شتر یعنی اونٹ بھر اور زیادہ بھی غلہ لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دو، یعنی قسم کھا کے بات نہ کرو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تمہیں گھیر ہی لیا جائے۔ جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، دیکھو، ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ قال اللہ علی ما نقول وکیل، سب نے اچھا وعدہ کیا، خدا کی قسم کھا کے تسلی دلا دی۔ پھر اس نے کہا، میرے بچوں، مصر کے دار السلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ اب دیکھیے قبائلی علاقوں کو 11 جوان اکٹھے داخل ہو کسی دروازے سے تو ہم خود دوسروں کے نوٹس میں آ جائیں گے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ جب کبھی ایسا موقع ہو تو انسان کو احتیاط برتنی چاہیے، بہرحال ہوتا تو وہی جو اللہ چاہے۔ بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، یعنی بکھر جانا، وہاں جا کے ادھر ادھر سے ہو کے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، میں بس مشورہ دے سکتا ہوں، تجویز دے سکتا ہوں، لیکن ہوگا وہی جو رب چاہے گا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں سب کو اسی پہ توکل کرنا چاہیے۔ یہ ہے تدبیر اور توکل۔ تدبیر کیا ہے؟ کہ انسان اپنے طور پر سارے طریقے آزما لے، اور توکل کیا ہے؟ کہ اللہ ہی بچائے گا، میری تدبیریں نہیں کام آئیں گی۔ لیکن اس توکل کا یہ مطلب نہیں کہ تدبیر نہ کرے، تدبیر انہوں نے کر لی، لیکن بھروسہ اللہ پہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھو جو طریقہ میں بتا رہا ہوں نا، اس پہ چلے تو تمہیں کچھ نہیں ہونے کا، ہم اس ٹون میں بات کرتے ہیں، تم ذرا میری مان کر تو دیکھو، پھر دیکھو کچھ نہیں ہوتا۔ یعقوب علیہ السلام نے تدبیر بتائی اور اس کے ساتھ کیا کہا؟ کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، تم بھی وہی کرو۔ یہ تھا زاد راہ جو بچوں کو دے کے بھیج رہے تھے۔ تربیت اولاد کی بہترین یہاں پر ٹپس مل رہی ہیں آپ کو، اور سب سے بڑی ٹپ تو یہ کہ پتہ ہے بچے قصوروار ہیں اور پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں، بس یعقوب کے دل میں جو کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے، اکثر لوگ حقیقت کو نہیں جانتے کہ تدبیر کے باوجود بھی جب تدبیر الٹ جاتی ہے، توکل کے باوجود بھی جب کام خراب ہونے لگتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہوتی؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم خوب محنت بھی کر لیتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن نمبر وہ نہیں آتے جو ہم چاہتے ہیں، پھر ہم ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالی سے کہ محنت بھی کی تھی، پر دعا بھی کی تھی، پھر کیوں نہیں ایسے ہوا؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، اللہ آپ کو اس چیز سے پھیر کے کہیں اور لے جانا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس فیلڈ میں آپ محنت کر رہے ہیں یہ آپ کی دنیا عاقبت کے لیے اچھا ہی نہ ہو، تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ٹھوکر لگا کے وہاں سے گراتے ہیں کہ یہاں سے مڑ جاؤ، کوئی اور رستہ دیکھو۔ اور ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض وقت ایک رستے پر ہم جا رہے ہوتے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ، اور کامیابیاں بھی ہوتی ہیں، مگر ایک سٹیپ پہ جا کے رک جاتے ہیں۔ کوئی وجہ ہوتی ہے، وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا حکمت ہے؟ اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ وہ حکمت سجھا دے، مجھے اس کا مطلب بتا دے، مجھے اس کی حقیقت بتا دے۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے خود بھی حوصلے میں ہیں اور بھائی کو بھی تلقین کر رہے ہیں کہ غم نہ کر، ان کی باتوں پہ غم نہ کر، ان کے کاموں پہ غم نہ کر۔ فلا تبتئس بما کانوا یعملون۔ عام طور پر ہم غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ غم کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کی باتیں۔ ہم اچھے حال میں ہیں، خوشحال ہیں، اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا کر رہے ہیں، باقی سب بھی اچھا کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی بات نکال لیں گے، پھر انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، میں نے اتنا کچھ کیا اور یہ اب بھی راضی نہیں، پھر آپ بگڑ اٹھتے ہیں، پھر آپ دوسرا رویہ اختیار کرتے ہیں، پھر ان کو اور باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ہاں اب اصل کھلی، اب اصل حقیقت پتہ چلی کہ تم یہ تھے، ابھی تک تو تم نے نیکی اور تقویٰ کا خول چڑھایا ہوا تھا نا اپنے اوپر، اور اب حقیقت پتہ چل گئی، پھر آپ اور غمگین ہوتے ہیں۔ لوگ نہ اس پہ راضی ہیں نہ اس پہ راضی، ہر حال میں باتیں بنائے جا رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ فلا تبتئس بما کانوا یعملون۔ لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ ویسے زندگی میں اگر آپ جینا چاہتے ہیں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تو ایک گر سیکھ لیجئے، اگر آپ نے کچھ کرنا ہے دنیا میں، اور اگر نہیں کرنا تو پھر کریے جو مرضی۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دیا کریں، وہ اپنے بیان بدلتے رہتے ہیں، آج آپ کی تعریفوں میں زمین آسمان کے خلابے ملائیں گے اور کل وہی آپ پر نکتہ چینی کر رہے ہوں گے۔ نہ ان کی تعریف پہ پھولیے نہ تنقید پہ روئیے، اپنا کام کرتے جائیے، کان بند کر لیجیے، اور دل پہ تو غم آنے نہیں دینا کہ آج یہ کہہ رہے ہیں کل یہ کچھ اور کہیں گے، سو واٹ، ان کی بات کوئی حتمی ہے، کوئی فائنل ہے؟ اس سے ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہونے کا۔ اگر یہ مجھ پہ کوئی الزام لگا رہے تو میں تو ایسا ہوں ہی نہیں، مجھے کیا غم؟ اگر مجھے اپریشیٹ نہیں کر رہے تو بھی مجھے نقصان نہیں، کیونکہ جو اللہ نے مجھے ٹیلنٹ دیا وہ کسی کی تنقیدوں سے ختم ہو نہیں سکتا۔ اب دیکھیے جتنی آپ کے پاس دولت ہوگی نا، دولت سے مراد کوئی بھی دولت، علم کی، ہنر کی، عقل کی، سمجھ کی، کوئی بھی، مال کی، کوئی، اتنا حسد ہوگا، اور وہ حسد اپنے بھائی کریں گے، اخوان یوسف بھائی ہیں، اپنے رشتہ دار کریں گے، قریبی لوگ کریں گے، حتیٰ کہ آپ سے محبت کرنے والے بھی آپ سے کریں گے، آپ کو چاہنے والے بھی کریں گے۔ یہ انسان کی انتہا درجے کی کمزوری ہے کہ اپنے سے آگے وہ کسی کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میرے تجربات اور مشاہدات میں بعض اوقات میں نے ماں اور بیٹی کے بیچ میں حسد دیکھا تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اس رشتے میں بھی حسد ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اس رشتے میں بھی پایا جاتا ہے۔ انسان انتہائی خود غرض ہے، اسی سے انسان کو اللہ کی طرف جانے کا رستہ ملتا ہے، بندوں کے رویوں سے اوپر اٹھتا ہے۔ اوپر جب ان رویوں سے اوپر اٹھتا ہے پھر اللہ اس کو تھام لیتا ہے اور پھر اس کو اوپر لے جاتا ہے، پھر وہ بڑے کام کے قابل ہوتا ہے، پھر وہ بلندیوں تک پہنچتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس نے کچھ کہہ دیا اور پریشان ہو گئے، اس نے کچھ کہہ دیا اور رو پڑے، اور اس نے کچھ کہہ دیا اور آپ گر پڑے، تو وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں اور آپ ان کا نوالہ بنے ہوئے، آپ ان کو خوش نہ ہونے دیں، آپ خود مطمئن رہیں اور اپنا کام کریں، اور جب کوئی ایسی بات کرے واللہ المستعان علی ما تصفون، اور آگے چلیں۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ بھائی تھا نا، یعنی جو سگا بھائی تھا بنیامین، تو اپنا پیالہ، کہتے ہیں یا سونے کا تھا یا چاندی کا، بہرحال وہ اس نے اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا کہ چلو سرپرائز ہے، بھائی جا کے سامان کھولے گا تو وہ اس میں سے نکلے گا، تو کہے گا اچھا یہ وہی ہے جس میں وہ پانی پیتا تھا، چلو یہ نشانی صحیح، یادگار صحیح۔ تو انہوں نے اس نظریے سے پیالہ اس میں رکھ دیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک اور پیالہ کھو گیا، تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ یہاں یہ بےچارے بے گناہ تھے۔ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیالہ ہم کو نہیں ملتا۔ اور جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے، اسی شخص کو پکڑ لیا جائے. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے، یعنی دین ابراہیمی میں چوری کے معاملے میں یہی قانون ہے کہ چور کو اس شخص کی غلامی میں دے دیا جائے جس کا مال اس نے چرایا ہو. تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاش لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے وہ جو سیکس تھے اس میں سے پیالہ نکال دیا. کذالک قدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، اور اس طرح اللہ نے بنیامین کے رکنے کا انتظام کر دیا. نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے. دنیا میں بھی ہر انسان کے علم سے بڑھ کر کسی اور کا علم ہے، اور سب سے بڑھ کر تو پھر خود اللہ سبحانہ وتعالی کا علم ہے. قالوا ان یسرق، انہوں نے کہا کہ اگر یہ چوری کرے تو کوئی بڑی بات نہیں. فقد سرق اخ له من قبل، اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی. خود یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلیم کر رہے ہیں. فأسر رہا یوسف فی نفسی، یوسف اپنے دل میں اس بات کو چھپا گئے، دل میں پی گئے. ان کے وہ پہ کھڑے لوگ ان پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ ہوتا ہے صبر. ولم یبدها لهم، اس کو ظاہر ہی نہیں کیا، ان پر حقیقت ہی نہ کھولی. دل میں کہا بڑے ہی برے لوگ ہو تم، یعنی میرے منہ پہ مجھے الزام دے رہے، اور جو الزام تم مجھ پہ لگا رہے اس کی حقیقت خدا ہی جانتا ہے. واللہ اعلم بما تصفون. پھر وہ کہتے ہیں قالوا یا ایہا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بڑا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس پاتے ہیں، ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں. اب یہ جو محسن ہونے کی گواہی ہے نا، تھرو آؤٹ دا سورہ آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے صدیق، محسن، متقی اور صبر کرنے والے، یہ صفات ان کے اندر پائی جاتی. قال معاذ اللہ، یوسف نے کہا پناہ با خدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر اب آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں جو سب سے بڑا تھا جس نے کہا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، وہ بولا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے خدا کے نام پر کیا عہد پیمان لیے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے وہ بھی تمہیں معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تم جا کر اپنے والد سے کہو ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس ہم وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی ہم تو کر نہیں سکتے تھے کہ وہ چھپ کے کیا کر رہا ہے. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، پہلے یوسف کو پھینک آنے کی بات اور اب ایک اور مسئلہ، دوسرا بھائی بھی. اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. صبر جمیل. اور امید دیکھیے اصلاح آتی نہیں بھی جمیان، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، یوسف کو بھی لے آئے، بڑے بھائی کو بھی لے آئے، بنیامین کو بھی لے آئے، کیونکہ بڑا بھائی تو گیا ہی نہیں، کہ میں تو جاتا ہی نہیں جب تک بنیامین ساتھ نہ چلے. اب آپ دیکھیے کسی بھی باپ کی کیفیت، اس کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں، فیوچر کا نہیں پتہ تھا ہمیں، پتا نا کیا ان دا سٹوری کیسے اینڈ ہوئی، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ انجام کیا ہونے والا ہے. تو کسی بھی ایسے شخص کے بارے میں سوچئے کہ جس کا ایک بیٹا کھو جائے بہت ہونا اور بات ہے، کھو جانا پتا ہی نہیں کہاں ہے. جب کوئی چیز کھو جاتی ہے نا تو بےچانی بھی زیادہ ہوتی ہے، مرنے پہ غم ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، پھر تھوڑے دن میں انسان برابر ہو جاتا ہے، لیکن کھوئی جانے والی چیز کا غم، کبھی آپ کو تجربہ ہوا ہوگا، اٹھتے بیٹھتے دماغ سے وہ بات جاتی نہیں کہ جب تک وہ مل نہ جائے وہ نکلتی نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کے ہاتھوں سے دوسرا بیٹا بھی جا رہا ہے, تیسرا وہاں رہ گیا, لیکن امید نہیں چھوڑی. کہتے امید ہے سب واپس آ جائیں گے. کتنی بڑی چیز ہے امید. امید اسی کو ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, ایسا ایمان کہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, یہ حالات بدلیں گے, یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور یہی ہم میں سے ہر ایک کی سوچ ہونی چاہیے, مثبت سوچ. اور اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کو آسان طریقے پہ پیدا کیا, اس میں تکلیف دہ چیزیں تھوڑی ہیں. زمین کا ایک بڑا حصہ پلین ہے, پہاڑ اور پہاڑی علاقے نسبتاً کم ہیں. اسی طرح باقی چیزوں میں بھی, کسی بھی چیز کو آپ دیکھیے, مثلا پھلوں کو دیکھیے, سبزیوں کو دیکھیے, تو اس میں استعمال کا حصہ, فائدے کا حصہ زیادہ ہوتا ہے, باقی چیزیں آلائشیں کم ہوتی ہیں. خیر زیادہ ہے, استعمال کی چیزیں زیادہ ہیں اور ممنوع چیزیں کم ہیں. تو کائنات کے اسی اصول سے سبق حاصل کرنا چاہیے, اور انسان کو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب کیا ہوتا ہے, کیا بعید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے. وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہے. یعنی اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی, خیر ہوگی. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف. ان کی طرف سے منہ پھیر کے بیٹھا, پھر کہا ہائے یوسف, سامنے نہیں کہا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے, کوئی دکھ تکلیف وہ بچوں کے سامنے روتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, بچے بےچارے اور ان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اماں کو کیا ہو گیا. وہ پریشان ہو جاتے ہیں, ان کی نفسیات پر منفی اثر پڑتا ہے. صبر کس چیز کا نام ہے, رونا تو اللہ کے سامنے روئے, بندوں کے سامنے مت روئے. خواہ اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو, کوئی یاد رکھیے, کوئی انسان آنسوؤں کی قدر نہیں کرتا. انسانوں کے سامنے مت روئیے. انسانوں کے سامنے رونا اپنے آپ کو گنوانا ہے. کوئی کتنا بھی ہمدردی کرنے والا ہوگا, کتنی دیر کرے گا, اگر زیادہ روئیں گے نا تنگ آ جائے گا آپ سے. جب آپ بندوں کے سامنے روتے ہیں تو بندے آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, آپ سے بیزار ہو جاتے ہیں. سب کو صرف ہنستے مسکراتے لوگ ہی اچھے لگتے. آپ نے دیکھا کہ بچے جب مسکرا رہا ہوتا ہے تو ہر کوئی اس کو اٹھانا چاہتا ہے, اور جب روتا ہے تو ماں پہ چھوڑ دیتے اور ماں بھی اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتے, اچھا رو لو, رو کے چپ ہو جاؤ گے. ہم عورتیں جذباتی ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارے ہنستے ہنستے بھی آنسو نکل آتے ہیں. اور پھر ہم کیا چاہتے ہیں کہ ان آنسو کی کوئی قدر کرے, کوئی بھی نہیں کرتا. پھر ہم اور روتے ہیں, پھر کوئی نہیں سنتا, پھر اور روتے ہیں, پھر بھی کچھ نہیں بنتا, پھر خود ہی چپ کر جاتے ہیں.